نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد چوبیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، البتہ بیان میں اس سے پہلے چند آیات پہلے سے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ شرع صدر کا کیا مطلب ہے، کہ جس شخص کا دل جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نور ایمان انسان کے قلب میں جب داخل ہوتا ہے تو قلب وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه۔ تو اللہ تعالیٰ جب نور ایمان کسی انسان کے دل میں داخل فرما دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے، دل وسیع ہو جاتا ہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس پر عمل بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا کہ جب صحابہ کرام قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور اس کے بدن پر بال کھڑے ہو جائیں اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی نعمت کی بات ہے اللہ رب العزت، کیونکہ ذکر جہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے وہیں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ذکر سے بھی تعبیر فرمائی ہے اور خود جو ہے وہ قرآن مجید کو کے بارے میں فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری آیت میں جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ انا کا میتوں و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انک میتن، آپ بھی مرنے والے ہیں، یعنی موت ایک دن آپ کو بھی آ لے گی۔ میت اور میت دونوں میں فرق ہے، اگر یا کے جزم کے ساتھ ہو، ساکن ہو میت، تو مردے کو کہا جاتا ہے، اور اگر یا پر تشدید ہو میت تو مرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو بھی موت سے مفر نہیں ہے۔ تو ایک دن دنیا سے سب نے جانا ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، البتہ قیامت کے دن اللہ نے ایسا رکھا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکم کے اندر مسلمان کافر سب شامل، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب سے مراد کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے حضور یہ پیش ہوں گے، اپنے اپنے مقدمات لے کر پیش ہوں گے، کافر بھی مسلمان بھی ہر ایک۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جس کا جو بھی حق ہے دنیا ہی میں نمٹا لو، کیونکہ یہاں درہم اور دنانیر سے کام چل جاتا ہے لیکن آخرت میں درہم اور دنانیر کام نہیں آئیں گے، وہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، اس لیے یہاں پیسے لے دے کے اپنے حقوق معاف کرا لو ایک دوسرے سے، جس کو جس کا دینا ہے وہ دے دے، جس سے لینا ہے وہ لے لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں ہم نے اپنے حقوق ایک دوسرے کے معاف نہیں کیے یا ادا نہیں کیے تو ایسی صورت میں آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جب قضیے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کا حق دلائیں گے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی تفسیر میں کہ آپ نے پوچھا لوگوں سے بتاؤ کہ مفلس کون ہے، تو تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہماری نظر میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپیہ نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے. فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا تو بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، خیرات لے کر آئے گا، یعنی حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے، نفلی عبادات بھی کی ہوں گی، بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، یا بیوی نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہوگا. فرمایا کہ ساری چیزیں لے کر تو آئے گا وہ نماز وغیرہ، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ حقدار کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی بکی تھی، تو کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. دو بھائی پھر کوئی کھڑا ہوگا کہ اس نے جو ہے مجھ پہ بہتان لگایا تھا، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اسی طریقے سے کوئی کھڑا ہوگا کہ اس نے میرا حق غصب کیا تھا، کچھ حق اس کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری جو حقدار ہوں گے ان کو دے دی جائیں گی. اور حقدار اب بھی کھڑے ہوں گے، اور ابھی حقدار کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو اس کے سر پہ لاد دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا مقدمہ جو پیش ہوگا وہ میاں اور بیوی کا ہوگا، جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بہتان لگائے ہوں گے، ایک دوسرے کو تکلیفیں دی ہوں گی، ایک دوسرے کو اذیت دی ہوگی، تو ان کا مقدمہ پیش ہوگا. پھر بیوی کی زبان نہیں بولے گی، اس کی ٹانگیں بولیں گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، اور جسم کا ہر حصہ بولے گا، اور اسی طریقے سے شوہر کے، اور وہ سب ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کہا ہوگا وہاں پر کچا چٹا سب کھل جائے گا. تو بہرحال یہاں پر یہ فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یہاں تو جو کچھ گزر گئی گزر گئی، لیکن قیامت کے دن تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اپنے اپنے مقدمات لے کر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو فکر میں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم دنیا ہی میں نمٹ لیں، یہاں کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں، یہاں پر کوئی حق اگر رہ گیا تو آخرت میں مشکل ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ دے دو، کسی کا لینا دینا ہے حساب کتاب کر لو، یعنی اپنے معاملات کو یہیں پر صاف کر لو، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ معاملات ہم اپنے آخرت میں لے جائیں اور وہاں پر جو ہم نے نیکیاں کی ہوں گی، یہاں تو ہم بہت بڑے نمازی ہیں، بہت حاجی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن پتہ چلا وہاں یہ ساری نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہوگا، کہ آیا تو تھا اس وقت بہت وہاں کی کرنسی لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ وہاں پر کرنسی اعمال کی چلتی ہے تو اعمال جو ہے وہ دے دیے جائیں گے دوسروں کو، یا دوسروں کی بدعمالیاں اس کے سر پہ لاد دی جائیں گی، تو اس اعتبار سے پھر یہ مفلس ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس نے فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اور اگلے پارے میں فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اصل میں یہ سمجھنا چاہیے اس کو کہ بعض لوگ مجبور کرتے ہیں دین کے خلاف چلنے پر، وقت نماز کا ہے لیکن کہتے ہیں نماز مت پڑھو، یا اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں. تو بعض لوگ، یعنی یہ خاص جن حالات میں نازل ہوئی وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ آیت عام ہے، آج بھی اس حکم پر بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں کہ ان کو، یعنی کہنے والا بھی مسلمان جو ڈرا رہا ہے اور جس کو ڈرا رہا ہے وہ بھی مسلمان، کہیں گے میاں اگر تم نے نماز پڑھی نا تو بس تم نوکری سے نکال دیے جاؤ گے، اگر تم نے داڑھی رکھ لی تو نوکری سے نکال دیے جاؤ گے، یہ کام کر لیا تو تمہیں یہ کر دیا جائے گا. جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ دین کے خلاف چلتے ہیں کہ کہیں ہم نوکری سے نہ نکال دیے جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علیہ اللہ بھی کافی نبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگوں کے خوف سے تم جو کچھ یہ کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے. بہت زیادہ ہوگا تمہیں نوکری سے کوئی نکال دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ، اللہ کے حکموں کی حکم عدولیاں کرو، یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اور رزق ذریعے سے دے دے گا، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کوئی بندے تھوڑی رزق دیتے ہیں. جو تمہیں نوکری پر جس نے رکھا ہوا ہے تنخواہ دے رہا ہے اسے بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، جب چاہیں اس کا رزق بند کر دے. اس لیے اس بات کا جو ہے وہ فکر مت کرو. البتہ اتنی بات ہے کہ بہت محبت اور پیار کے ساتھ دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرو، اگر خدا نہ کرے وہ تمہیں فرائض سے روک رہا ہے تو فرائض سے روکنے کا حق کسی کو نہیں. ابھی دو دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. یقیناً اچھے لوگ ہر وقت موجود ہیں اور اسی کی وجہ سے دنیا بھی باقی ہے, یعنی گورنمنٹ آفیسر ہیں بہت بڑے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے گورنر صاحب بیٹھے ہوں یا کوئی بھی بیٹھا ہو. اور پھر اس کے ساتھ ان کے جو ماتحت ہیں ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی نماز سے میں کسی کو نہیں روکتا, نماز کا وقت ہو اٹھو نماز پڑھ لو جا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, تو بڑی اچھی بات ہے. ایسے لوگ یقیناً کم ہیں, لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ جب آدمی ہمارا اتنا خیال رکھ رہا ہے تو ہم بھی نماز میں لمبی لمبی رکعتیں شروع نہ کریں, بس فرائض سنت موقعہ واجبات ادا کریں, فوراً اپنے کام پر آئیں. بعض لوگ نماز کو بہانہ بناتے ہیں اور پتہ چلا جو ہے دکان سے چلے گئے, آفس سے چلے گئے, ایک ایک گھنٹہ لگا کے آ رہے ہیں, تو یہ بھی زیادتی. بعض لوگ اس زیادتی کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں بھائی اپنے بعد میں پڑھ لینا بس تم, تو بعض اوقات ہم خود سبب بنتے ہیں اس کا. اس لیے دونوں جانبین سے یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جو مالک ہے وہ بھی نماز پڑھنے سے نہ روکے, اور جو ملازم ہے اسے بھی چاہیے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے سنت موقعہ فرائض ادا کر کے جلد از جلد اپنی ڈیوٹی پر واپس آئے. بہانہ بنا کر یہ نہ ہو کہ صاحب گیا تھا ایک بجے پانچ بجے واپس آ رہا ہے, کہ کہاں گیا تھا ظہر کی نماز پڑھنے گیا تھا, ایسا نہ کرے. اسی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بددل ہو جاتے ہیں, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, مولانا عبد المجید صاحب انور, بہت نیک انسان تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی کبھی, وہ عام طور پر جمعرات کو جایا کرتے تھے اور ہفتے کو صبح یا کبھی جمعے کو رات کو آ جایا کرتے تھے پڑھانے کے لیے. تو ملتان سے انہوں نے جو ہے وہ ساہیوال جانا ہوتا تھا, جمعہ وہاں پڑھاتے تھے جا کر. تو اب عصر کے بعد جاتے تھے, اب لازم بات ہے عصر کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے, پھر عشاء کی نماز آتی ہے. تو عصر کی وہ ٹکٹ ایسی جگہ کے لیتے تھے کہ جہاں جا کر نماز جماعت سے پڑھ لیں, یعنی بس میں بیٹھے اور جہاں مغرب کا وقت ہوا وہاں اتر گئے کہ بھئی یہاں نماز پڑھیں گے پھر جائیں گے آگے. تو تکلیف برداشت کرتے تھے اور پہلے ڈرائیور سے بات کر لیتے تھے, اگر وہ اس پر تیار ہوتا تھا کہ نماز پڑھوا دے گا وقت پر جماعت کے ساتھ تب تو اسی بس کا ٹکٹ لے لیتے تھے پورا آخر تک, کیونکہ عشاء میں کافی وقت ہوتا ہے, پھر آخر بعد میں ہی پڑھ سکتے ہیں جا کے. لیکن مغرب میں وقت ایسا نہیں ہوتا, تنگ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی مان جاتا تھا تب تو پورا ٹکٹ لیتے تھے, لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو پھر ایسی صورت میں وہ وہاں تک کا ٹکٹ لیتے تھے جہاں تک بس پہنچے گی اور وہاں جا کے نماز پڑھ لے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بس میں بیٹھ کے جلدی میں ٹکٹ لے کے, اور جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی نماز کا وقت روک لے. تو اس نے مجھے بڑا گھور کے دیکھا, کسی نے نماز کے لیے کیسے کہہ دیا. تو بہرحال پھر اس کے دل میں کچھ بات آئی, اس نے ایک جگہ گاڑی روک لی, یہ وضو سے تھے, نیچے اترے, تین رکعت مغرب کی پڑھی اور پڑھتے فوراً آ گئے. تو اس نے بڑی حیرت سے دیکھا, کہا کہ پڑھ لی نماز؟ کہا جی پڑھ لی. کہنے لگا اتنی سی بات تھی تو میں دس دفعہ روک دیتا, یہاں تو لوگ اترتے ہیں تو ایک گھنٹے سے کم وقت ہی نہیں لگاتے. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ, ہمارا بھی قصور, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہ ہم مالک کو نقصان پہنچائیں اور نہ مالک ہمیں فرائض سے روکے, دونوں جانب سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بہرحال فرمایا علیہ اللہ بکافن عبدا, بعض لوگ لیکن اگر اس قسم کے ہوں کہ تمہیں فرائض سے روکنے والے ہوں اور ڈراتے ہوں اس بات سے کہ بھئی اگر تم نے یہ کیا تو نوکری سے چلے جاؤ گے, تو ایسے میں پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جتنا جلد ہو سکے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسری نوکری مل جائے, ایسے آدمی کی ملازمت ہی اختیار نہ کرے آدمی. ویخوفون کباللذین من دونی, اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں اللہ سے اللہ کے ماسوا سے, یعنی مالکان سے ڈراتے ہیں کہ صاحب اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جو ہے وہ ایسا کر دیں گے, تم نے اپنی وجہ قطع کر اسلامی بنائی تو تمہیں نوکری سے نکال دیں گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. آگے فرمایا اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روح کو قبض کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, یعنی اللہ ہی نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے, جب حکم دیتے ہیں روح قبض کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ رب العزت بالکلیہ طور پر روح قبض کر لیتے ہیں, یعنی انسان کا جسم سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جس کو موت کہتے ہیں. اور بعض اوقات یعنی عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسے انسان کو نیند آ جاتی ہے تو اس میں روح کا جسم سے تعلق تو ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ادراک نہیں ہوتا. روزانہ انسان جب سو جاتا ہے تو یہ بھی چھوٹی موت ہے. اللہ تعالی روزانہ جو ہے وہ یعنی روح کو جدا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس لوٹا دیتے ہیں, تو یہ چھوٹی موت ہے. فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب روح نکال لی جائے گی تو پھر لوٹائی نہیں جائے گی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے. بعض اوقات آدمی سویا کا سویا رہ جاتا ہے. ایسے کئی لوگوں کی موتیں ہیں کہ پتہ چلا کہ رات کو یا دن میں سوئے اور سوئے کے سوئے رہ گئے, پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوا. چاہے حادثاتی طور پر مر گئے یا پھر اپنی موت ہی مر گئے, یعنی بس آخری سانس ان کو نیند میں ہی آیا, جو بھی ہوا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ استغفار کرے, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کچھ پڑھ پڑھا کر سوئے, یعنی اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اسی طریقے سے اگلی آیت ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض. ایک حضرت عائشہ صدیقہ سے غالباً کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو ابتدا کس طرح فرماتے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اور اس میں یہ آیت بھی پڑھتے تھے قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات اس کو بیان فرمایا, پھر عالم الغیب و شہادہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو جھگڑے ہیں آپس کے انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون, ہم جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں, نزائی مسائل ہیں, باتیں ہیں, اس میں جو جھگڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہم اس کا فیصلہ فرمائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس آیت کو پڑھا کرتے تھے, اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں یعنی صحابہ کے آپس کے اختلاف, اگر کوئی شخص ان معاملوں کو چھیڑنا چاہے تو تمہیں چاہیے کہ یہ آیت پڑھ لیا کرو, کیونکہ اس میں یہ بات اللہ نے واضح طور پہ فرما دی ہے کہ جو بھی اختلافات ہوئے اس میں تم آپس میں اپنے ذہنوں کو مت کھپاؤ, بلا وجہ اپنے آپ کا وقت ضائع نہ کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی اختلافات ہوئے ہیں آخرت میں طے فرما دیں گے, فیصلہ فرما دیں گے. تو جب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو ہم کیوں خامخواہ میں الجھیں؟ یہاں رات دن صبح سے لے کر شام تک بحث مباحثہ ہو رہا ہے, فلانا صحیح فلانا غلط فلاں غلط یہ صحیح, اور فائدہ کچھ بھی نہیں, جبکہ نہ ہم سے کوئی کہہ رہا تم فیصلہ کرو اور نہ ہم ایسے ہیں کہ ہم فیصلہ کر سکیں. اب بتائیے ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان اگر آپس میں جنگیں ہوئی ہیں یا لڑائی ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہم کریں؟ ان کے معاملات اللہ کے حوالے, اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے فرمائیں گے, لہذا ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں تو سارے صحابہ کرام کو ایک سا درجہ دینا چاہیے, سب کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے اور سب کی جو ہے سب کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے جو اختلافات ہیں آج ہم جو بیان کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوں تو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانے اور ہو جانے, بلا وجہ اپنے آپ کو ان بحثوں میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو, بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان تو لے آئیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے, قتل ہم نے کیا, زنا ہم نے کیا, شرک ہم نے کیا, بت پرستی ہم نے کی, تو بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں, تو کیا ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے, یقینا دیکھیں جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں, اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر خدا نہ کرے کوئی برے سے برا کام بھی کر رہے ہیں تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے بشرطے کہ تم صدق دل کے ساتھ توبہ کر لو, استغفار کر لو. اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ شرک کیوں نہ ہو, کوئی آدمی شرک میں ہی مبتلا ہو گیا, اگر مرنے سے پہلے اس نے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ہاں اگر موت کا فرشتہ آ گیا، نزا کا عالم طاری ہو گیا، موت کا جو غرغرہ ہے نزا کا وہ طاری ہو گیا، اب وہ کہتا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، پھر معافی نہیں. جب تک آدمی موت کے فرشتے کو نہ دیکھے، اس سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. البتہ جو ایسے گناہ ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیں گے. اور جو بندوں کے حقوق ہیں، آدمی نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں ایک ایک کا حق ادا کروں گا. اب اگر یہ توبہ کرنے کے بعد بالفرض اس کی فوراً موت آ گئی اور حقوق ادا نہیں کر سکا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے حقوق ادا فرما دیں گے، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں لوگوں کے حقوق ادا کروں گا. تو اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے. نیت جب آدمی درست کر لیتا ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ وقت دے دیں توبہ کے بعد، تو پھر ان گناہوں کی تلافی کی آدمی کوشش کرے، کسی کا حق رہ گیا تو حق ادا کرنے کی کوشش کرے. میرے سامنے ایک صاحب ہیں، یعنی اس وقت تو موجود نہیں ہیں، لیکن ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ایک پارسی کے پاس ملازم تھے اور جنرل مینیجر کی پوسٹ پر تھے. بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن بہرحال ہماری مسجد میں نماز کے لیے جب آتے تھے تو تعلق ہوا مجھ سے، آتے رہے، اور الحمدللہ اب بھی کبھی کبھی آتے ہیں. تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک زمانہ ایسا گزرا کہ بہت سارا مال اپنے مالک کا مارا، اس سے پلاٹ بھی بنائے، دکانیں بھی بنائیں اور گاڑیاں بھی خریدی، بہت کچھ جیسے لوگ کرتے ہیں ناجائز طور پر انہوں نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ہدایت دی اور ان چیزوں کا پتہ چلا کہ یہ سب ناجائز اور حرام میں نے کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس شخص نے ایک ایک پلاٹ واپس کیا، ایک ایک دکان واپس کی جو ہضم کر چکا تھا، وہ پیسے واپس کیے، گاڑی واپس لوٹائی، اپنی نمازیں جتنی بھی اس کی رہ گئی تھی 12 سال کی 15 سال کی، وہ سب کی سب ادا کی. یعنی میں گواہ ہوں اس کا. تو اللہ کے بندے جو کرنے پر آتے ہیں وہ سب کام کر گزرتے ہیں. اس کا مالک اتنا متاثر ہوا اس سے، وہ بار بار کہتا تھا کہ نہیں یہ رہنے دو میری طرف سے، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نے ناجائز اور حرام طریقے سے میں نے جمع کیا تھا. ایک ایک چیز الحمدللہ اس نے لوٹا کر آج جو ہے وہ اپنا کپڑا جھاڑ کر کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، لیکن آخرت میں الحمدللہ میں پاک صاف ہو گیا. آخرت کے اعتبار سے بڑی کامیابی کا راستہ اس نے چنا. اور اس طرح کے معاملات ہیں تو ایسے بندے اللہ کے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی، ان نیک لوگوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی توفیق دے. یقیناً ہم سب بھی خطاؤں کے پتلے ہیں، کسی کو کبھی گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گھوسا مار دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی. میرے عزیز بھائیو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، جب تک ہمارا سانس آ جا رہا ہے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن جب یہ سانس آنا جانا بند ہو جائے گا پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے کہ یہی وقت ہے، اسی وقت میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، مرنے کے بعد تھوڑی کچھ کر سکتا آدمی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. لیکن یاد رکھو میرے عزیز ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ رحمان ہونے کی وجہ سے، رحم و کرم کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے کہ صاحب اللہ بڑا معاف کرنے والا. یہ تو بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ وہ تو رحیم و کریم ہو اور ہم بڑے ظالم ہوں، کہ ہم نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ رحم و کرم کر رہا ہو. تو کتنی بڑی زیادتی کی بات، حق بندگی کے خلاف ہے یہ بات کہ مالک تو رحم و کرم کر رہا ہو اور ہم اس کے جو ہے حکموں کے خلاف ورزیاں کر رہے ہوں. اس لیے یہ حق بندگی کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسانات کے معاملے کریں اور ہم جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کریں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم. اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرو، دیر مت کرو. واسلموا له، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. یعنی جب آ گیا تو پھر نہیں ٹالا جاتا کچھ. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، قرآن مجید کی اتباع کرو. احسن ما انزل الیکم من ربکم کیا ہے؟ قرآن مجید احسن ہے، تورات، انجیل، داؤد، یہ سارے اللہ کے کلام ہیں، لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرمایا احسن ما انزل الیکم من ربکم، وہ احسن چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی. واتبعوا، اس کی اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا، اس سے پہلے کہ اچانک کوئی عذاب آ جائے، وان تم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اور ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، یعنی مرنے کے بعد کہے کاش کہ میں دنیا میں واپس بھیج دیا جاؤں، کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، کاش مجھے یہ مل جاتا. اور بعض لوگ تو یہاں تک کہیں گے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے تو ہم بھی متقی بن جاتے، یعنی سارا نزلہ بھی اللہ پر گرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہم بھی متقی بن جاتے. حالانکہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد رکھا ہے، ہدایت کے لیے انبیاء آئے، کتابیں آئیں یا نہیں آئیں، ہمارے پاس بھی موجود. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا آدمی کو، یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اب تمہاری مرضی، رائے ہدایت پہ چلو گمراہی کے راستے پہ چلو. اس میں اللہ تعالیٰ جبر نہیں فرماتے کسی کے ساتھ. البتہ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ اگر ہدایت دیتا تو صاحب متقی بن جاتے، تو یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید جو نازل ہوا یہ ہدایت نہیں؟ انبیاء علیہ السلام 124,000 انبیاء علیہ السلام آئے، یہ کیا ہدایت نہیں؟ یہ ساری اللہ ہی کی طرف سے ہدایت کے اسباب تو ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پکڑ کر تھوڑی ہدایت پر چلائے گا کہ بھی اس راستے پر چل پڑو. اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور پھر جو انبیاء کے خلفاء ہیں ان کے ذریعے سے، ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے لوگوں کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اس ہدایت کے راستے کو نہ چنے تو اس میں قصور اللہ رب العزت کا کہاں سے آ گیا؟ اسی کو فرما رہا ہے تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دے دے تو میں متقی بن جاتا. او تقول حین ترى العذاب، یا کوئی شخص یہ کہنے لگے جب عذاب کو دیکھے کہ لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیج دے نا تو اب میں بڑے نیک کام کروں گا بس. لیکن بھائی دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، ایک دفعہ موت تاری ہوگی پھر نہیں آنا. میں نے پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے دار الامتحان ہے، ہم تو امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس کو بنا لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا گھر. یہاں سے جاتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں وہ ہوتی ہے، ہم یہاں کی تیاری تو پوری کرتے ہیں کہ صاحب اپنا کیریئر بن جائے، مستقل بن جائے، مستقبل بن جائے بس. لیکن جو اصل کیریئر بنانا چاہیے آخرت کا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. تو یاد رکھو میرے عزیز بھائیو کہ یہ بہت بڑا دھوکا ہے، دنیا بہت بڑا دھوکا ہے. ہمارے پاس یہاں پر جب جنازے آتے ہیں، کوئی کہ یہ آسٹریلیا گیا تھا صاحب مر گیا، یہ وہاں گیا تھا مر گیا، یہ بینک کی طرف سے فلاں جگہ گیا تھا اور جناب وہ سوئمنگ پول میں بس غسل کے لیے گئے تھے تو مر گئے، انتقال ہو گیا. اس طرح موت آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرا سفر آخری ہے. اور پھر چونکہ معلومات نہیں ہوتی تو پھر جو تکالیف بعد میں ہوتی ہیں مرنے کے بعد وہ الگ. ابھی ایک خاتون کا جنازہ آیا تقریباً 10 دن کے بعد امریکہ سے، یعنی مرے ہوئے ان کو 10 دن ہو گئے، اور 10 دن کے بعد تقریباً کل یا پرسوں لاہور میں اور جنازہ پہنچا اور اس کے بعد جنازہ ہوا. حالانکہ اصل یہی ہے کہ جہاں مر جائے تو پھر اس کو جلد از جلد اس کی تدفین و تکفین کر دینی چاہیے، بلا وجہ اس کو بیچارے کو یعنی اذیت سے دو چار کیا، لاکھوں روپے بھی اپنے برباد کیے اور اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں. آتے ہی کہتے ہیں صاحب بس فوراً دفن کرنا، اس لائق نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے. لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنا فائدہ پہنچانا تھا اس سے پہنچ گیا، اب تو یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے جلد از جلد اس کو آخری منزل پر پہنچاؤ. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مر جائے تو جتنا جلد ممکن ہو سکے کسی کا انتظار مت کرو، جو قرب و جوار میں لوگ ہیں انہیں اطلاع کر دو اور جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں فوراً، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کو تجدید و تدفین کر کے تدفین کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو اپنے مقام پر پہنچے جو اللہ نے اس کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، اس میں تم حائل مت ہو. اور خدا نہ کرے اگر بد ہے، برا ہے، تو اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارو فوراً، دونوں صورتوں میں جلد از جلد اس کو اس کی قبر میں پہنچا دو. تو دوبارہ واپس اس دنیا میں ہم نے نہیں آنا، اس لیے میرے عزیزوں آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے کافروں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کی یہ عادت ہے کہ جب کافروں کا ذکر فرماتے ہیں تو جنتیوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک جماعت جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائی جائے گی، یہاں تک کہ جب دروازے کھولے جائیں گے وقال لهم خزنتها، تو جو داروغہ ہوں گے، فرشتے مقرر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ الم یاتیکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو رب العزت کی آیتیں تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے بھی تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، تو کہیں گے قالوا بلا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن چونکہ انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اپنی ہدایت کا راستہ صحیح نہیں چنا انہوں نے، تو فرمایا کہ کلمۃ العذاب علی الکافرین، ان سے کیا کہا جائے گا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازے کھول دو اور ان کو اس میں داخل کر دو، فبئس مثوى المتکبرین، انکار کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرہ، اہل تقوی کو بھی لایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تمہارا آنا مبارک ہو، مبروک، الف مبروک، مبارکباد دیں گے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، واورثنا الارض، اور اس نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث کر دیا، بھائی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آئے کہاں سے؟ جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کہاں سے آئیں؟ جنت سے نکالے گئے، اللہ نے پیدا کیا ان کو، ہمارے ماں باپ کو، اور پھر جنت کی بادشاہت دی، لیکن ایک حکم کی خلاف ورزی کی بنا پر جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے، اور یہاں پر میں نے جیسا کہ کہا کہ ابتلا کے لیے اور آزمائش کے لیے آئے، کہ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ تم اپنے واپس جنت حاصل کرنے کی فکر تم نے دنیا میں کی کہ نہیں کی، کیونکہ تمہاری وراثت ہے وہ باپ دادا کی، حضرت آدم اور حضرت حوا ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو جنت دی گئی تھی اور پھر ان سے چھین لی گئی ایک خاص وقت کے لیے، دنیا میں بھیجا گیا، اب جو ان کی اولاد نیکیوں پر چلے گی، نیک کام کرے گی، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گی، اللہ تعالیٰ واپس وہ جنت انہیں عطا فرما دیں گے، یعنی جو جنت ان سے لی گئی تھی انہیں واپس دے دی جائے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، اور ہمیں جنت کی سرزمین جو ہے وہ ہمیں دے دی کہ ہم جہاں چاہیں وہاں جا کر رہیں، فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو اللہ کیا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، فرشتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اللہ رب العزت کی، اللہ کے عرش کے ارد گرد، وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، یہ الحمد للہ رب العالمین ایسا جملہ ہے کہ صرف یہی نہیں آخرت میں بھی کام آئے گا، اور وہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی جنتی جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ملنے کے بعد جب جدا ہوں گے تو آخری کلام جو ہے یہی ہوگا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، آپس کا پکارنا جو ہوگا وہ یہ ہوگا الحمد للہ، یعنی یہ جدا ہو رہے ہیں الحمد للہ، یہ جدا ہو رہے ہیں الحمد للہ، یعنی قدم قدم پر، اس لیے یہیں پر عادت ڈال لو اس کی، اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان نعمتوں پر الحمد للہ وشکر للہ کہنے کی عادت ڈال لو، وہاں نمازیں نہیں ہوں گی جنت میں اس لیے یہاں اہتمام کے ساتھ پڑھ لو، وہاں روزے نہیں ہوں گے، وہاں اسی طرح حج نہیں ہوگا، وہاں زکوٰۃ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو بس مزے کرو، جو چاہے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرو، جو دل میں خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی، وہاں تو جسے نہ اولاد ہوگی نہ کچھ، اگر کسی کو خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ آنے واحد میں اسباب پیدا فرما دیں گے، اولاد ہو بھی جائے گی بڑی بھی ہو جائے گی، ورنہ جو اولاد یہاں ہوگی نیک وہ انشاءاللہ وہاں مل جائے گی، بیوی بچے سب مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے وہ الگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جنتی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، آپس میں آخری دعوت آخری پکار جو ہوگی ان کی وہ یہی ہوگا الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا مصداق بنا دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔